نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. سب سے پہلے تو آپ سب لوگ بہت بہت مبارکباد قبول کریں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ سعادت بخشی کہ اس سلسلہ عالیہ میں آپ شامل ہوئے اور اس میں بیعت ہوئے. یہ سلسلہ بڑا غیر معمولی ہے اور غیر روایتی ہے. اس میں پہلی جو ضرورت ہے وہ شریعت مطہرہ پہ عمل ہے کہ جو بھی دوست ہیں وہ اس بات کو پلے سے باندھ دیں کہ اگر داڑھی نہیں رکھی ہوئی ان سے یہ درخواست کی جائے گی کہ داڑھی رکھ لیں، اگر مونچھیں رکھی ہوئی ہیں تو انہیں پست کرنے کی درخواست کی جائے گی. کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے جسے مفہوم میں یہ ہے کہ 10 چیزیں انسان کی فطرت سے، جن میں پہلی چیز جو ہے عفو اللحا اور دوسری چیز قص و شوارب، کہ داڑھی جو ہے اس کو بڑھایا جائے اور مونچھوں کو پست کیا جائے. پھر یہ فقہی مسائل سے پتہ چلتا ہے کہ قبضے کی داڑھی ہونی جو ہے کم از کم ضرورت ہے، اس سے زیادہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں، کم نہ ہو، یہ کم از کم کی مقدار ہے. تو اس لیے اس کی احتیاط کی جاتی ہے ہمارے ہاں اور اس پہ عمل کروانے کی کوشش کی جاتی ہے. کیونکہ یہاں اسی چیز پہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، لست علیہم بمسیطر، کوئی کسی پہ داروغہ تو نہیں ہے، لیکن ایک رغبت ہے، وہ دلوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تقرب اللہ کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ سے قرب کا راستہ ہے، اس میں ہم نے کیا چیزیں اختیار کرنی ہیں. اس کا مختصر تعارف ہمارے مشائخ نے یہ بتایا ہے کہ بیعت کا مطلب ہے بک جانا، اپنی مرضی کو شیخ کی مرضی میں ختم کر دینا اور وہ کام کرنے کی کوشش کرنا جو شیخ ہم سے کروانا چاہتے ہیں، اور ان کاموں کو ترک کر دینا جو وہ کام ہم سے نہیں کروانا چاہتے. اور یہ اس کو اگر زیادہ بڑے نقشے پہ دیکھیں تو وہ کیا چاہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اس کو ہم لازم پکڑیں، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی نافرمانی سے بچیں. یہ سارا جو ہے وہ ہم سے چاہتے ہیں ہمارے شیخ. اور دوسرا اس کا مختصر خلاصہ سلوک کے راستے کا یہ ہے، صدق مقال اور عقل حلال، کہ بولے آدمی تو ہمیشہ سچ بولے اور جھوٹ سے اپنی زبان کو بچائے. اور اس کا آسان طریقہ مشائخ نے بتایا ہے کہ ہمیں چونکہ جھوٹ کی عادت پڑی ہوئی ہے، ہمارے اندر رچا بسا ہوا ہے، ہم بغیر فائدے کے منہ کے مزے کے لیے بولتے ہیں، تو اگر غلطی سے جھوٹ بولا جائے فوراً واش روم میں جائیں اور ایک کولی کر لیں تاکہ اس کے اثرات دل پہ مرتب نہ ہوں، دل میں سیاہی میں اضافہ نہ ہو اور ہمیں یاد بھی آ جائے کہ ہم نے یہ غلطی کی تھی. اور اس کے بعد جو عقل حلال ہے اس سے ہم سب لوگ واقف ہیں جو بیرون ملک کام کرتے ہیں، کہ مرغی ذبح کی ہوئی ہو، بکرا ذبح کیا ہوا ہو، یا جو گائے ہے اس کو ذبح کیا ہوا ہو، تو سب جانتے ہیں. لیکن دوسری چیز جسے ہم نہیں جانتے نہ پاکستان میں نہ غیر ملکوں میں، کہ وہ جو وقت ہمیں آجر کا ہے وہ اس میں روزی کو حلال کرنا. 8 گھنٹے کا کام میں کرتا ہوں تو میں 8 گھنٹے کا پورا کام کروں، ورنہ اگر میں نے اس سے کوئی چیز طے کی ہے کہ میں اتنا کام کر کے دوں گا تو وہ کام پورا کروں، اور کام دل جمعی سے کروں، اپنی صلاحیت پوری کے ساتھ کروں. کیونکہ یہ جو رزق کے حلال اور لقمہ جو آپ اپنے بچوں کے منہ میں ڈال رہے ہیں، اس کا 7 پشتوں تک اثر مثبت اور منفی دونوں ہوتا ہے. تو اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اگر تجارت کر رہے ہیں تو کسی سودے میں کوئی ایسا کام نہ کریں کہ کسی کو دھوکہ دہی کر رہے ہیں. منافع آپ نے جو کمانا ہے کمائیں، لیکن اس میں دھوکہ نہ دیں. آج کل منافع کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں دھوکے کا بڑا رواج ہے کہ ہم نے چیز صحیح نہیں دیں، اس سے بچنے کی کوشش کریں. دوسروں اور دوستوں اور دوسرے معاملات کو صاف رکھیں، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ، اپنے اہل محلہ کے ساتھ. کیونکہ یہ باطنی دولت جب آتی ہے تو باطنی امراض کو پہلے لے کے جاتی ہے. تو اگر ہم بھی انہی دنیا داروں کی طرح لوگوں کے حقوق پامال کر رہے ہوں، یا لوگوں سے حسد سے دوچار ہوں، یا کسی کے ساتھ ہم بلا وجہ کا عناد رکھتے ہوں، تو یہ پھر اس راستے میں کیا ہم نے کچھ پایا نہیں. اس راستے کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں پہ عمل پیرا ہو جائیں. اور اس میں جو ہمارے بزرگ ہم سے تقاضا کرتے ہیں وہ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم کوشش کریں کہ ہر نماز مسجد میں جا کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں، اور اس کو اپنا عادت بنائیں، اپنی چلن بنائیں. کیونکہ شریعت کے بارے میں ہمارے ہاں کوئی رو رعایت نہیں، نمازیں اسی طرح پوری پڑھنی ہوں گی، روزے اسی طرح ادا کرنے ہوں گے، جس کو استطاعت دی ہے اسے زکوٰۃ دینی ہوگی، اسے حج کرنا ہوگا۔ تو مطلب ان میں کوئی رعایتیں نہیں ہیں کہ اس کو، چونکہ اب طریقت پہ چل نکلا ہے بندہ تو شریعت معاف ہوگی، ایسا کچھ نہیں، بلکہ شریعت پہ اعلیٰ درجے پہ عمل کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ تہجد اور عبابین جو ہیں ہمارے سلسلے کا حسن سمجھے جاتے ہیں، جو لوگ ہمارے سلسلے میں آتے ہیں ہم انہیں عرض کرتے ہیں کہ تہجد میں اٹھنے کی عادت بنائیں، اور اس کی عادت بنانے کا طریقہ یہ ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ جب عشاء کی نماز پڑھیں وتر سے پہلے دو رکعت پڑھ لیا کریں، تاکہ اگر خدا نہ خاصہ صبح آنکھ نہ کھلے تو آپ تہجد پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اسی طرح جو شام کو عوابین کے نوافل ہیں، کم از کم 6 مغرب کے وقت پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد، ان کی عادت ڈالیں۔ یہ دو خصوصیتیں ہیں ہمارے بزرگوں کی، ہمارے مشائخ کی، جو انہوں نے ہمیں بتائی ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو ہے کہ قرآن کریم یہ ایک ایسا اعلیٰ اور اولیٰ ذکر ہے جس کے نتیجے میں ہمیں ساری دولتیں ملی، تو اس کو جو ہے با آواز بلند گھر کے اندر پڑھنے سے گھر میں برکات آتی ہیں۔ تو ہمارے مشائخ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں پڑھیں قرآن کریم، مسجد میں پڑھنا اچھی چیز ہے، لیکن اپنے گھر کو تاکہ آباد رکھیں، اللہ کے نام کے ساتھ روشن رکھیں، اور جتنا ہم قرآن شریف زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، نہیں تو کم از کم ایک رکوع تو لازمی پڑھیں۔ اور کسی وجہ سے ہمیں بہت اجلت ہے، جلدی ہے، کام پہ جانا ہے، میں وقت نہیں نکال سکا، تو قرآن پاک کی برکات سے محروم نہ ہوں، قرآن پاک کو چھو کے چوم ضرور کریں، اس کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ قرآن کریم کو مس کرنے کے اپنے فائدے ہیں۔ یہ جو انٹرنیٹ پہ پڑھنا، سوشل میڈیا پہ پڑھنا، پڑھا تو جاتا ہے، لیکن وہ اثرات اور انوارات جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اللہ میں رکھے ہیں، اس کے حروف میں رکھے ہیں، وہ یہاں سے میسر نہیں ہوتے۔ تو اس کی تاکید کرتے ہیں ہمارے مشائخ کہ قرآن کریم کے ساتھ اپنا علاقہ برقرار رکھیں۔ اور پھر تسبیحات 4 بتائی جاتی ہیں ہمارے ہاں۔ ایک تسبیح پہلی جو ہے وہ استغفار کی ہے، استغفر اللہ کہنا بھی تسبیح ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بھی تسبیح ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ بھی تسبیح ہے۔ اس میں سے کوئی تسبیح جو آپ کو آسان لگتی ہے یا جو آپ کے دل کو لگتی ہے وہ آپ پڑھیں، لیکن کم از کم 100 دفعہ روزانہ پڑھیں، اور اس کو اپنی عادت ڈالنے کا طریقہ بنانے کے لیے 20 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھیں گے تو 100 دفعہ پڑھا جائے۔ استغفار کو ہماری زبان میں جاروب کہتے ہیں، جاروب جھاڑو کو کہتے ہیں، کہ یہ گناہوں پہ جھاڑو پھیر دیتا ہے۔ یہ جو میں نے آخر میں پڑھا ہے اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو اخلاص کے ساتھ یہ استغفار پڑھتا ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور استغفار ہی ہے جس سے ذریعے گناہ کبیرہ معاف ہوتا ہے، ہمارے صغیرہ گناہ، ہماری غلطیاں چھوٹی چھوٹی وضو کرنے سے، صدقہ کرنے سے اور نیکی کام کرنے سے ٹل جاتی ہیں، لیکن یہ گناہ کبیرہ جو ہم سے جانے سے بھی ہو رہے ہیں، انجانے سے بھی ہو رہے ہیں، وہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ تو اس لیے توبہ کو اپنا چلن بنانا ضروری ہے۔ دوسری چیز ہمارے ہاں درود شریف ہے، بہترین درود ابراہیمی ہے، اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا بھی درود ہے۔ تو جو بھی کم سے کم درود پڑھا جا سکتا ہو، جز اللہ عنہ محمد اماں ہوا لو، حدیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت آتی ہے کہ ملائکہ تھک جاتے ہیں اس کا ثواب لکھ کے، اللہ وسلم علی محمد النبی الامی علیہ وسلم تسلیما کثیرا، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے حدیث میں۔ تو اس طرح متعدد درود دیے ہوئے ہیں، جو بھی درود شریف آپ پڑھنا چاہیں، لیکن درود شریف پڑھیں وہ بھی کم از کم 100 دفعہ۔ بہتر تو یہ ہے کہ وضو کی حالت میں پڑھیں، استقرار کے ساتھ پڑھیں، یعنی چلتے پھرتے نہ پڑھیں، لیکن ہو جاتا ہے، چلتے پھرتے بھی ہو جاتا ہے اور بے وضو بھی ہو جاتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ میں پڑھ ہی نہیں سکا، ٹائم نہیں ملا، تو میں جی وضو ہی نہیں تھا، میں تو پڑھا ہی نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا ایک معیار ہے، ایک پیمانہ ہے درود شریف کا پڑھنا۔ اور کتنی خوش نصیبی ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب درود شریف پیش کیا جاتا ہے تو فلاں ابن فلاں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے، میرا نام زاہد ہے تو زاہد علی والد آفتاب علی کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے، تو میں اپنے والدین کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جاتا ہوں۔ وہ اس دنیا سے جا بھی چکے ہیں تو ان کا نام گرامی لیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، اس لیے بڑی غیر معمولی دولت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اس سے کتنی بڑھتی ہے، اس کا اندازہ اسی کو ہو سکتا ہے جو اس کو پڑھتا ہے۔ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں گے، آپ 500 پڑھنا چاہیں گے تو آپ کے 20 منٹ لگیں گے، آپ 1000 پڑھنا چاہیں گے آپ کا زیادہ سے زیادہ 40 منٹ 50 منٹ لگیں گے، صرف عادت بنانے کی دیر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ وقت میں برکت ڈال دے، جو آدمی اپنے آپ کو عادی بنا لیتا ہے نا تسبیحات پڑھنے کا، اس کے وقت کے اندر برکت پڑ جاتی ہے، وہ رات کو دیر تک بھی پڑھتا رہے، وہ 3 گھنٹے بھی سوئے گا تو اس طرح ہوگا اس سے دوستو توانا ہوتا ہے۔ یہ تسبیحات جو ہیں پڑھنے کی بہت فضیلتیں، پھر ہمارے ہاں تقاضا کیا جاتا ہے کہ 5 تسبیحات لا الہ الا اللہ کی پڑھی جائیں، جسے نفی اسبات کہتے ہیں، اور اس کو مکمل کیا جائے ایک بار درمیان میں، شروع میں، آخر میں محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ یہ تسبیحات جو ہیں پڑھنے کی فضیلت کتنی ہے کہ لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ اگر صرف ایک بار اخلاص سے کہا گیا ہو اور اللہ رب العزت کے حکم سے میزان کے ایک پرندے میں رکھ دیا جائے تو دوسری طرف گناہوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، پہاڑ بھی ہوں تو وہ اس طرح اٹھ جائیں گے ہوا منصورہ، جس طرح تنکے ہوتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ عرش و کرسی سے لے کے زمین تک ثواب سے بھر جاتے ہیں۔ تو اس کی عادت ڈالنے کی کوشش کریں۔ اور پھر آخری تسبیح جو ہمارے ہاں چوتھی کہی جاتی ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس کو آخر میں یا شروع میں، درمیان میں ایک بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہہ کے مکمل کرتے ہیں۔ تو یہ تسبیح جو ہے، یہ کتنی بڑی تسبیح ہے، احادیث مبارکہ میں آتا ہے یہ وہ خزانہ ہے جس کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا تو ثواب پھر معلوم ہے کہ کتنا ثواب ہے اور کتنا بھر جاتا ہے، اس کا تو ثواب ہی معلوم نہیں، یہ مالک الملک نے اپنے پاس رکھا ہے۔ تو اگر اللہ کے خزانے سے لینا چاہتے ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ حضرت نے اپنے ایک بیان میں ارشاد فرمایا کہ اگر رزق کی کسی کو تنگی ہے، لوگ روزانہ آ جاتے ہیں کہ یہ مجھے یہ مسئلہ ہے، تو میں ایک ہی بار آپ کو حل بتا دیتا ہوں کہ 5 تسبیح جو استحضار قلبی کے ساتھ، دل کے اخلاص کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ کی پڑھے گا، اس پہ اللہ تعالیٰ رزق بارش کی طرح برسائیں گے۔ یہ اس کی اتنی فضیلت ہے۔ تو یہ تسبیح پڑھنا ہماری بیعت کی بھی ضرورت ہے، اور اس طرح ہمیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ دوسری چیزوں کی فراہمی کر دیں گے، کیونکہ سارے خزانے تو میرے مولا کے پاس ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہمارے مشائخ نے جو وظائف ہیں قرآن کریم سے اور احادیث مبارکہ سے اخذ کر کے عاصم الوظائف آپ لوگوں کے لیے مرتب کیا ہے، جو حضرت نے ہمیں برسوں میں ایک ایک کر کے سکھایا، اب آپ کے لیے کام آسان ہو گیا ہے۔ وہ اشراق کے بعد سے لے کے جو اس فجر کے بعد سے لے کے شام کے وقت تک اکثر تسبیحات اس میں سے پوری ہو جاتی ہیں، اگر تھوڑی بہت رہ جائیں تو 5-10 منٹ اور لگائیں تو وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ تو ان کی بھی کوشش کریں، لیکن وہ آپ پہ لازم نہیں ہے، بوجھ اتنا ہی ڈالیں جو آپ قبول کر لیں، لیکن یہ تسبیحات لازمی ہیں، ان کو اپنے لیے لازمی سمجھ لیں۔ اور یہ جو ذکر صبح شام کرنا ہے، اسے ہم ذکر دوام کہتے ہیں، ایک صبح کا وقت ذکر تہجد کے وقت اور شام کا وقت مغرب کے بعد، یہ بہترین وقت ہے۔ لیکن مجبوری ہو عصر کے بعد کر لیں، مجبوری ہو عشاء کے بعد کر لیں، مجبوری ہو فجر کے بعد کر لیں، لیکن اس کا ناغا نہ کریں، کیونکہ جب آپ اس سلسلے میں شامل ہو گئے تو آپ کی یہ ذکر میں ایک طرح سے حاضری لگتی ہے، اور اس میں ہم آپ کو تیار کرتے ہیں آپ کے تاکہ لطائف روشن ہوں، آپ کی روح میں قوت پیدا ہو، تاکہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس کے لیے ابتدائی منازل کروائی جاتی ہیں، اس کے لیے مراقبات کروائے جاتے ہیں، پھر جس ساتھی میں صلاحیت محسوس کرتے ہیں، جس طرح ابھی حضرت نے آپ کے سامنے ساتھیوں کو گزارا ہے کہ وہ ساتھی ہیں جن کو ان کے عمرا نے منتخب کیا، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اس منزل تک پہنچائیں، اور آپ سب جو ہیں اس سعادت سے بہراور ہوں۔ حضرت کا دم ہمارے لیے غنیمت ہے، اور حضرت کی تعلیمات جو ہیں وہ تحریری طور پہ بھی موجود ہیں، حضرت کے بیانات بھی موجود ہیں، اب حضرت خود بیان نہیں فرما سکتے، لیکن حضرت کے بیانات جو مدت دراز سے ہوئے وہ پڑھے جا سکتے ہیں اور سنے بھی جا سکتے ہیں، دونوں طرح کی چیزیں دستیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس راستے میں قبول فرمائیں اور اس راستے پہ استقامت عطا فرمائیں۔ یہ راستہ جو ہے چونکہ تقوی کا راستہ ہے، اور تقوی کے راستے میں کیا ہوتا ہے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ کیونکہ ہم محبت کے راستے پہ چل نکلے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا راستہ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے پھر انسان کے لیے نہ وقت کی کوئی قیمت ہوتی ہے اور نہ پھر عمر کی کوئی قیمت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا بنائے، لیکن دنیا کی محبتیں تو ہم نے آج تک بہت کی ہیں، اللہ کرے کہ یہ دنیا کی محبتیں ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کے ماتحت ہوئے۔ اگر میں اللہ تعالیٰ سے محبت کروں گا تو پھر میں آپ سے محبت اس لیے کروں گا کہ آپ بھی تو اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے، میں آپ کا کیسے مار سکتا ہوں۔ اب جو میں آپ سے زیادتی کر رہا ہوں اس کی وجہ ہے کہ میں نے اللہ کو ہی نہیں پہچانا، اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی البلاغ المبین. ناشتہ فرمائیں.